جدید غلامی حکومت، اور جس کو یہ آزادی تصور کر رہے ہیں یہ آزادی اسلام کی دی ہوئی آزادی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کربلا کا پیغام پہنچانے والی ہستی بھی ہے، دونوں ہستیوں نے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ شام میں لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا تھا. حضرت سیدہ نے جب کوفہ کے بازار میں لوگوں کے شور اور غلغلے کو سنا اور اطراف میں طبل بجانے والے طبل بجا رہے، لوگ خوشیاں منا رہے، بعض لوگ گریا کر رہے، مختلف کیفیتوں کو دیکھ کر رہے، ایک مرتبہ بیوی نے مخاطب ہو کر کہا، اس کو خاموش اے ہمارے آزاد غلام. So the world was living in slavery and that was Ahl al-Bayt al-Islam and Prophet Muhammad provided them freedom. جو اصل آزادی کی یہ غلامی سے لوگوں کو آزادی کا تصور اسلام نے دیا، انسان گمراہی میں زندگی گزارا. اس انسان کو مختلف قسم کی گمراہیوں سے نکال کر، جہالتوں سے نکال کر جس نے شعور عطا کیا ہے اسلام. آج علم کا رجحان، تعلیم کا رجحان، ٹیکنالوجی کا رجحان، یہ اس قرآن کی بدولت ہے. لیکن آپ فارچونیٹلی مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، دوسروں نے بہت سے قرآن کی آیات ترجمہ کر دیا، آج آسمان تک کی سیر کی ہے. لہٰذا میرے جملہ ایک امیر المومنین علیہ السلام کو سلام کر اشرے کے دوران عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن، لا یسبقکم بالعمل به غیرہ. کہ دیکھو قرآن کے متعلق آگاہ میں تمہیں بول کرتا ہوں، قرآن سنتا ہے، خبردار کرتا ہوں قرآن سنتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ دوسرے قرآن پہ عمل کر کے تم سے آگے بڑھ جائے، تم سے شرکت لے جائے. بار ہوتا ہے بساؤ کر دوسرے کفار اسی قرآن کے پیسے کو لے کر. آج ایسا نہیں ہے قرآن فقط آپ کے علاقے، ہمارے قرآن، ہمارے علاقوں میں قرآن محجور ہے، ہمارے علاقوں میں قرآن فاتحہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ختم کے لیے استعمال ہوتا ہے، قبرستان کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن قبرستان کے لیے نہیں ہے، زندہ لوگوں کے لیے. آپ نے قرآن کو مردوں کے لیے پڑھا، یہ قرآن مردوں کے لیے پڑھا جانے والا نہیں ہے، اس کو زندہ لوگوں کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. خدا سبحانہ قبرستان میں جانا، کبھی جب کوئی مر جائے تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے. اے کاش مسلمان قرآن اس لیے پڑھتا کہ قرآن ایک شعور کی کتاب، علم کی کتاب، یہ حکمت کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو زمین سے زیادہ آسمان سے آسان، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے ماورائے دنیا کر دے جائے، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اپنے نفس سے نکالتی ہے، اپنی ذات سے، ذاتیات سے نکالتی ہے اور اس کو اللہ کے ساتھ رکھتی ہے. ایسی کتاب خدا سے مانا آج پڑھی جاتی ہے، ثواب کی نہیں پڑھی جاتی، یا فاتحہ کی پڑھی جاتی ہے، یا اگر کوئی بہت زیادہ اس قرآن کو پڑھے تو اپنی حاجات کے لیے پڑھتا ہے، دعائیں مانگنے کی قرآن پڑھ جاتا ہے، قرآن کو تعویذ لکھے جاتے ہیں، قرآن کے لیے تعویذ لکھ کر لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں. کتنی افسوسناک بات ہے، ہم نے قرآن اس لیے یوز کیا، ہم نے قرآن کو اپنی گمراہی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے استعمال کیا. سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی میں پھونک کر اس کو پی لیتے ہیں تاکہ اس سے شفا ہو جائے. اے کاش قرآن کو اپنی مانوی مرضوں کی شفا کے لیے استعمال کیا، یہ ظاہری مرضوں کی شفا کے لیے، اگر یہ اس سے ظاہری مرضوں کی شفا ہو، قرآن ظاہری مرضوں کی شفا ہے، لیکن حقیقت شفا قرآنی ہمارے مانویوں کے لیے، ہماری روح کی شفا کے لیے قرآن. قرآن شفائے روح نے شفا جسم. سلام علیکم. سب سے پہلے یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب و الحکمہ. تین سٹیپس کو بیان کیا, تین مراحل کو بیان کیا, تلاوت, تزکیہ اور پھر تعلیم. معلوم ہوتا ہے جب تک تلاوت نہ کی جائے تزکیہ نہیں ہو سکتا, اور جب تک تزکیہ نہ ہو جائے تعلیم نہیں آ سکتی. آغاز تزکیہ تلاوت سے شروع. تزکیہ کے لیے بنیاد تلاوت ہے. تلاوت کرے تو تزکیہ کے لیے رستہ فراہم ہو, دل میں نرمی پیدا ہو, نفس سے انسانی آمادہ ہو, وحی الہی کو سمجھنے کے لیے انسان میں شعور پیدا ہو, دماغ میں نورانیت پیدا ہو, قلب نورانی ہو, آنکھیں نورانی ہو, زبان نورانی ہو. لہذا کہا گیا کہ اپنی افواہ, افواہ کے لیے سانس جو ہوتے تھے, اپنی سانسوں کو پاکیزہ کرو تلاوت قرآن کے لیے. اگر تحقیر افواہ حرمت میں تلاوت, افواہ کے لیے جو ہم سانس لیتے تھے, نفس لیتے تھے, یہ نفس بھی پاکیزہ ہونے جائے, ان نفوس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے تلاوت قرآن کے ذریعے. ارے عزیزان گرامی, جب ہم دیکھتے ہیں ان ہستیوں کو کہ جن کی راہ پہ ہم عمل کرتے ہیں, اللہ کی ذات نے ان پر قرآن کو نازل کرنے کے لیے پہلے ان کو پاک و پاکیزہ بنایا, لہذا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا. نفس پاکیزہ ہو تو قرآن نازل ہو سکتا, جان کو پاکیزہ ہونا چاہیے تب قرآن نازل ہو سکتا. اور جس بیت کے اوپر جو گھر آج دنیا کا مرکز ہے, آج یہاں پہ لوگ جا کے طواف کرتے ہیں, بیت اللہ جو مرکز ہے ہدایت, اس کو مرکز ہدایت کیسے بنایا گیا؟ قرآن کا وہ تحرا نہیں دیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے اس کو مرکز ہدایت تب بنایا ہے, پہلے اس کو پاکیزہ بنایا. گھر پاکیزہ ہو تو مرکز ہدایت کرتا ہے, اہل بیت پاکیزہ ہو تو مرکز ہدایت. بس انسان کی جان بھی پاکیزہ ہو تو قرآن کی ظرفیت اس میں داخل ہو جائے, تلاوت قرآن کی, تعلیم قرآن کے لیے آباد ہو. تلاوت مقدمہ ہے تزکیہ کے لیے, تزکیہ مقدمہ ہے تعلیم کے لیے. تو جس موضوع کو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی زندگی میں تنظیم کی کیا حیثیت ہے. آیا انسان کی زندگی میں تنظیم کا کوئی تصور ہے یا تنظیم کا تصور نہیں؟ اب حضرات پریشان نہیں انسان کے لیے تزکیہ ضروری, پیوریفیکیشن بہت ضروری. اس پیوریفیکیشن کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے, تزکیہ کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انسان کی زندگی میں نظم بہت ضروری, دیر ہیز بی ڈسپلن, ڈسپلن ہونا ضروری. بغیر ڈسپلن سے انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا. لہٰذا اسلام کی خانقاہ سے جب نکلنے لگے تو پہلے اپنے چہرے کو دیکھو, اپنے لباس کو دیکھو, کنگھی کرو, اپنے بدن کو پاک و پاکیزہ کرو, صاف لباس پہنو. اسلام ڈسپلن کا نظام اپنے اندر ایک نظم رکھتا ہے. لہٰذا خانقاہ جب نکلنے لگو تو پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو. آئینے میں جب چہرے کو دیکھو گے تو چہرے میں اگر کوئی داغ موجود ہے تو تمہیں وہ داغ نظر آ جائے گا, تاکہ جب باہر نکلو گے تو تمہاری حیثیت محفوظ رہے گی, تمہاری توہین نہ ہونے پائے. ایک چیز ظاہری چہرہ ہے، ایک انسان کا باطنی چہرہ ہے۔ ظاہری چہرے کو دیکھنے کے لیے ظاہری آئینے کو دیکھنے کے لیے، لیکن باطنی چہرے کو دیکھنے کے لیے انسان کی کیا ضرورت ہے؟ In order to see that mirror, that is real mirror, in order to see our inside, what we need to do? لہذا کہا المؤمنون مرآت المؤمن، مومن آئینہ ہے مومن کے لیے۔ اگر انسان اپنی ذات کو دیکھنا چاہے اور اگر یہ اپنی ذات کو خود اپنی ذات میں دیکھنا چاہے گا تو اس کو اپنی ذات نظر نہیں آئے گی، اس کو اپنی خامیاں نظر نہیں آئیں گی، اس کو اپنی خامیاں دیکھنے کے لیے، اپنی خوبیاں دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کا آئینہ دوسرا مومن۔ جب دوسرے مومن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خوبیوں کو بھی بیان کر سکتا ہے، اس کی خرابیوں کو بھی بیان کر سکتا ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مرآت کی کئی خوبیاں ہیں۔ جب آپ آئینے کے سامنے ہوں، توجہ سنیے، جب آپ آئینے کے سامنے ہوں تو آئینہ آپ کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ جو ہی آپ آئینے سے ہٹ گئے تو پھر اس کے بعد آپ کی تصویر وہاں نظر نہیں آتی، سب چیزیں خاموش ہو گئی۔ اگر مومن بھی مومن کے لیے آئینہ ہوگی تو اس صورت میں آئینہ ہونا چاہیے جب سامنے گفتگو کرے، جب آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے تو اس کے بعد اس میں چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ انسان سے غیبت کا تصور لے لیا گیا، اس میں سے بیک پوائنٹ کا تصور ہے ہی نہیں۔ مرآت کا معنی ہے سامنے بیٹھ کے خوبیاں بھی بیان کرتا ہے اور خرابیاں بھی بیان کرتا ہے۔ آئینے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جہاں پہ جتنی خرابی ہوتی ہے اتنی ہی بیان کرتا ہے، اس سے زیادہ بیان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پہ ایک تل ہے تو وہ اسی تل کو اتنا ہی دکھائے گا، البتہ میں اس آئینے کی بات کر رہا ہوں شیونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اگر لیں گے تو وہ آپ کی معمولی چیزوں کو بڑا کر کے دکھا دے گا۔ مومن شیونگ والا آئینہ نہیں، مومن صحیح آئینہ ہے، حقیقی آئینہ ہے۔ حقیقی آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہ جتنا داغ ہو اتنا بیان کرے، اس سے زیادہ بیان نہ کرے، ایگزیجریٹ نہ کرے، اشیاء کو بڑا کر کے بیان نہ کرے، خامیوں کو بڑا کر کے بیان نہ کرے، بلکہ خامی جتنی ہے اتنی بیان کرے۔ لیکن متاثرانہ باتوں کا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اجتماعی زندگی بسر نہیں کرتے، اجتماعی زندگی بسر کرنا کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں نظم ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، ہم انفرادی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آج مغرب نے جس چیز کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے وہ انڈیویجولزم، انفرادی ہے، اکیلے رہنا، ایک دوسرے سے جدا زندگی بسر کرنا، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں بائیں گے ووٹ بزنس، آپ کیا میرے معاملات، آپ کو میری بزنس نہیں جانا، مجھے آپ کی بزنس بھی نہیں جانا۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ جو یہ کہے بائیں گے ووٹ بزنس، اسلام یہ کہتا ہے المؤمنون مرآت المؤمن، یہ آئینہ ہے ایک دوسرے کا، آئینہ نواب بن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی خوبیاں بھی جانتے ہو، ان کی خامیوں سے بھی آگاہ ہو، ان کی پریشانیوں سے بھی آشنا ہو، اجتماعی حالات سے آگاہ ہو۔ اجتماع میں زندگی بسر کرنے کہا ہے، اسلام مذہب ہے وہ کہ جو سوشل سسٹم ہے، اسلام از سوشل سسٹم، اسلام انفرادی انسان بنانے والا ہے، اسلام انسان کو جنگلی انسان نہیں بنانا چاہتا، اسلام انسان کو مدنی انسان بنانا چاہتا، شہری انسان، بلدی انسان، شہر میں زندگی بسر کرنے والا، شہر میں زندگی بسر کرنے والے مدنی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، ہمسائے کے ساتھ، تم ہمسائے کے ساتھ مربوط ہو، ہمسائے کے متعلق کہا، ایک ہمسایا ہے ایک نیبر، آپ کے 40 نیبر زیادہ، اپنے 40 نیبر کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرو، مساجد میں جاؤ مومنین کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرو، بس اسلام نظم کا وجہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے کا وجہ ہے، اجتماع تشکیل دینے والا وجہ ہے، اسلام جداگانہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اس کا ہے۔ اگر اسلام نظم کا مطلب ہے تو اس نظم کو وجود دینے کے لیے نظام کی ضرورت ہے، نظم وجود میں نہیں آ سکتا ہے بغیر نظام ہو، بغیر نظام کے نظم وجود نہیں آ سکتا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر آج یہ کوئل سٹی سے پولیس ہٹا دیا، ٹریفک لائٹس بند کر دیا، تمام پیرا ملٹری ملٹری وغیرہ سب اعلان کر دیا، آج پوری کھلی چھٹی ہے، کیا ہو اس پورے شہر میں کیس ہو، بگدڑ مچے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، کوئی کسی کو گاڑی مارے، کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے، چونکہ نظام موجود ہے، نظام کی وجہ سے نظم بھی موجود ہے، ڈسپلن نظام کی وجہ سے آتا ہے، اگر نظام موجود نہ ہو تو ڈسپلن وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اسلام نے چھوٹے چھوٹے مقامات سے نظام کو تشکیل دینے کا کہا، اپنے گھر میں نظام پیدا کرو، تمہارے گھر میں ایک ولی ہونا چاہیے، ولی حاکم ہونا چاہیے، اس کی اتھارٹی فائنل ہونی چاہیے، اگر اس کی اتھارٹی فائنل ہوگی تو گھر میں نظام صحیح چلے گا، ورنہ ایک گھر میں نہ دو شوہر ہو سکتے ہیں نہ دو بیویاں ہو سکتی، ہو سکتا ہے آج ہوگی بعد میں پہنچ گئی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ ایک انگریز کا قول ہے، ایک انگریز مسلمان خاتون اس نے یہ کہا ہے کہ ان اے ہاؤس دیر کین ناٹ بی ٹو ہسبینڈ اینڈ دیر کین ناٹ بی ٹو وائف، دو بیویاں مل کر گھر نہیں بناتی، دو شوہر بھی مل کر گھر نہیں بناتی، ایک شوہر ہونا چاہیے ایک بیوی ہونی چاہیے، سب کر کے انسان ایک کے پاس ولایت ہو جائے، ولایت اصالتا شوہر کو دیجیے، لیکن اسلام نے کہا اگر شوہر اس قابل نہ ہو، اگر شوہر اس قابل نہ ہو کہ گھر کی ولایت اور نظام کو چلا سکے تو بیوی کو نظام سنبھال دے، اس لیے نظام کو ہونا ضروری، نظام معاشرے کے لیے ضروری، بس نظر کے وجود دینے کے لیے نظام کو ہونا ضروری، اگر ایک معمولی گھر میں کہ جس میں دو انسان زندگی ہو سکتے ہیں اس میں ولی کی ضرورت ہے، تو اب آئیے اس کے بعد بعد ایک معاشرے، ایک چھوٹے سے معاشرے کو وجود دینے کے لیے ایک مسجد کے لیے ولایت قرار دیا، جب مسجد جاؤ تو ولی کے پیچھے نماز، نظم وجود دینا چاہیے، وہاں پر ولی قرار دیا، معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جس میں سے ولایت نکال دی جائے، حتیٰ اسلام نے کہا جب نکاح پڑھنے لگے تو ولی سے اجازت دی جائے، عالم جب جنازہ پڑھنے لگے تو وارث سے اجازت طلب، بغیر ولی کی اجازت سے کوئی مولوی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، گھر میں داخل ہونا چاہے ولی سے اجازت طلب، کسی چیز کو استعمال کرنا چاہے ولی سے اجازت طلب، بس اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام نظام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، اسلام ایک نظم رکھتا ہے، اسلام اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے، اگر اس میں سے اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیا جائے، اس میں سے نظم کو نکال دیا جائے تو اسلام نظام نہیں رہتا، اسلام نظام حیات ہے، سب آپ پڑھے اور یہ صرف نظام اجتماع کے لیے نہیں ہے، یہ نظام ہے. ہر فرد کو خدا اپنی ہدایت کے لیے, میرا اپنا نفس ہے, میں اپنی جان کمانے ہوں, مجھے اپنی جان کی ہدایت دی گئی, میری کچھ اتارنی ہے, میں بعض چیزیں کسی کو دے سکتا ہوں, بعض چیزیں نہیں دے سکتا ہوں. مثلاً اسلام نے کہا کہ آپ اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو میرے پاس ہدایت ہو, میں چاہوں تو دے سکتا ہوں, نہیں چاہوں تو نہیں دے سکتا ہوں. اختیار میرے پاس ہے, میری جان کی ہدایت میرے پاس ہے, لیکن اس جان کی ہدایت مکمل طور پر میرے ہاتھ میں نہیں. اس میں ہدایت اسی حد تک ہے جتنی ہدایت اللہ نے دی ہے, مجھے ہدایت مطلقہ نہیں ہے, یعنی میں اپنی جان دینے میں قادر نہیں. اگر میں اپنی جان دے لوں گا تو خودکشی ہوگی, خودکشی کرنا, سوسائڈ کرنا کہیں جائے نہیں. معلوم کہ ایک حد تک ہمیں ہدایت دی ہے, ایک حد سے زیادہ ہمارے پاس ولایت موجود نہیں. بس نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے اسلام نظم کا مذہب ہے, اور نظم نظام کے بغیر ممکن نہیں. نظام بھی نظام ولایت رکھا ہے اسلام, لیکن اگر معاشرے میں ولایت کی جو ولایت مطلقہ ہے, ولایت ولایت مطلقہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کے پاس ہے, اللہ کے بعد اس کائنات میں روح زمین پہ جن ہستیوں کو اللہ نے ولی بنایا وہ رسول ہے اور اس کے بعد ولی ہے, ان دونوں کے پاس ولایت موجود ہے. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے حکم کیا ہے؟ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹھ کے نماز. اگر بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھ. اگر ایک آدمی لیٹ کر بھی حرکات نہیں کر سکتا اشارے سے نماز پڑھ. معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کے لیے جو اقرب المولد ہوتا ہے اس سے قریب جو ہے اس کو ولایت دی جائے. مثلا اگر جب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں, تو میرے لیے جائز نہیں, میں لیٹ کر رہا ہوں. بیٹھ کر پڑھنا میرے لیے واجب ہے, یعنی جو اقرب عورت ہے جو اس کے زیادہ قریب ہے وہی اس کا ولی بنے. میرا یہ ایکشن ہے, ایک ایکشن کا ولی بیٹھ کر پڑھنا پڑ سکتا ہے, لیٹ کر پڑھنا ولی نہیں بن سکتا. اب اللہ نے جب میری زندگی کے ایکشن اگر ایک ایکشن جگہ لے سکتا ہو تو اس کے قریب جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے. تو اگر ایک زمانے میں پیغمبر موجود نہ ہو تو پیغمبر کی عدم موجودگی میں اس زمانے کا ولی ولایت سوال ہے. اور اگر ولی موجود نہ ہو, زمانے کا امام موجود نہ ہو, کیا اس زمانے میں خاموش ہو جائیں گے؟ پھر اس کے بعد اشارے کریں گے؟ اپنے اشاروں کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھیں گے. ابھی اشاروں کا موقع نہیں آیا, ابھی ایک ولی کا جو معصوم ہے وہ پردہ غیبت میں جائے. ولی کے پردہ غیبت میں جانے کے بعد غیر معصوم ولی ملانے کا سوال ہے. معلومات غیر معصوم کا ملایا کرنا, اگر ولی موجود نہ ہو, اگر کوئی ایسا مدبر ایسا مدیر فقیر موجود نہ ہو کہ جو نظام کو سنبھال سکتا ہو, تو پھر لیٹ کر پڑے گا. پھر جو بھی نظام کو سنبھال سکتا ہو, جیسا بھی شخص ہو نظام کو سنبھال سکتا ہو, اس کے لیے واجب ہے کہ نظام کو سنبھال. لیکن نظام بنانا واجب, چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو. اگر وہ سیاسی آدمی ہو تو نظام کو سنبھال دے, تو یہ ایسے ہی جیسے ہم نے لیٹ کر نماز پڑھا, چونکہ عالم موجود نہیں, مدبر موجود نہیں, مدیر موجود نہیں. لیکن اگر فرضاً ایک معاشرے میں ہم نظام ولایت کو بے تمام ایمان نہ پائے ایسے معاشرے میں نظم کا پیدا کرنا ضروری ہے. اصل میں اسلام ہی جا رہا ہے نظم پیدا ہونا چاہیے. معاشرے کے لیے نظم تو ہونا ضروری ہے, ڈسپلن تو ہونا ضروری ہے. اگر ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی زندگی میں آپ نماز اور روزے سے افضل ہے. نظم سے اور نظام سے نماز اور روزہ قائم ہوتا ہے. اگر نظام کو نکال دیا جائے تو نماز رہے گی نہ روزہ رہے گا نہ مجلس رہے گی نہ عبادت رہے گا. نظام ان کو وجود دیتا ہے. لہٰذا ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر نظام اسلامی قائم ہو سکتا ہو وہاں پر تنظیم کا تصور ہو سکتا ہے. یعنی تنظیم اس معاشرے جہاں پر نظام اسلامی کا قیام ممکن نہ ہو وہاں پر تنظیم قائم مقام ہے نظام اسلامی. یعنی ایسی ہے کہ جیسے فرض کریں اگر ایک معاشرے میں یا ایک جگہ پہ آپ موجود ہوں جہاں پر آپ کو حلال میسر نہیں ہے اور کھانا بھی ضروری ہو, یاد رکھا کہ عقل میتا بھی وہاں پہ جائز. اگر ایک مقام پہ آپ کے لیے کھانے کی کوئی شے نہیں اور صرف حرام موجود ہو تو عقل میتا جائز ہو جائے. اسی طرح جہاں پر اصل نظام قائم نہ ہو سکتا ہو وہاں پر انسان تنظیم کے ذریعے نظم کو برقرار رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ نظام کا ہونا مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے ضروری ہے. سوال پڑھنے پڑتا ہوں محافظت علی اوقات الصلاۃ. اگر کسی شیعہ کو پہچاننا چاہیں تو کیسے, مثلاً کیا اس کو لیبارٹری میں لے جائیں اس کا بلڈ نکالیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر صاحب بتائیں یہ شیعہ ہے یا نہیں, شیعہ کو کیسے پہچاننا چاہیں؟ معصوم نے بتایا شیعہ کو پہچاننے کے لیے بالمحافظت علی اوقات الصلاۃ, جب نماز کا وقت ہو جائے تو جس کو دیکھیں سب سے زیادہ جلدی سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو پہچان لیے شیعہ. جو ہی آزان سنی اس کو درد پیدا ہو, اس طرف سے آواز آئی حی علی الصلاۃ, اس طرف سے زندگی کے حالات کی تبدیلی نمودار. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ملتا ہے کہ حضرت جب بلال کو آزان کے لیے کہتے تھے تو یہ نہیں کہتے بلال کو آزان دو بلکہ فرماتے تھے یا بلال ارحنا بصوت الاذان. ارحنا کہتے ہیں مجھے سکون دے, پرووائڈ می کمفرٹ, مجھے سکون دے بصوت الاذان. آزان کی آواز مومن کی زندگی میں سکون پیدا کرتی ہے. جب اللہ اکبر کہتا ہے مؤذن تو مومن کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ معصومین کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب آزان کی آواز آتی تھی تو معصومین کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. ایک مرتبہ جسم لرزنے لگتا تھا, جسم میں لرزہ داری ہوتا ہے, وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے, جسم کے اعضاء کانپ رہے ہوتے تھے. جب چہرے پانی ڈالا معصومین کی سیرت بتاتا ہے کہ سب سے پہلے
پانی کو اٹھاتے تھے، اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے تھے، رکھ کر پانی کو دیکھتے تھے. پانی کو دیکھنے کے بعد یہ فرماتے تھے الحمدللہ الذی جعلنا من الماء طهورا، شکر ہے اس ذات پر جس نے پاکیزہ پانی دیا. تھوڑی دیر ذرا پانی کی طرف نگاہ کر کے کبھی یہ تجربہ کریں، پانی کو اپنے سامنے رکھیں اور پانی صاف پانی کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گئے، اے پروردگار جیسے تو نے پانی کو صاف اور پاکیزہ بنایا ہے، اے کاش میرا باطن بھی اسی طرح پاکیزہ ہو. یہ پانی پاک کرنے کے لیے، پانی دھونے کے لیے نہیں ہے. بعض لوگوں نے سمجھ لیا وضو کرنے کا معنی یہ ہے کہ منہ دھویا جائے، نہیں، وضو میں پانی منہ میں ڈالنا منہ دھونے کے لیے نہیں، منہ کو پاکیزہ کرنے کے لیے. لہذا ہم جب منہ پہ پانی ڈالتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم بیض وجهی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو اس دن روشن کر دے جس دن چہرے تاریک ہو جائیں. یعنی وضو قیامت کے ساتھ متعلق، وضو یاد قیامت کے لیے، وضو معاد کی یاد کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے. وضو سے انسان معراج کی طرف جاتا ہے. لہذا فرمایا پہلی علامت بالمحافظت علی اوقات الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، دوسری علامت زکات دینا ہے مومنین کا، خدا کی راہ میں زکات دینا یہ ایک علامت ہے شیعہ کی. تیسری علامت مواسات الاخوان، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھائیوں کی ضروریات میں ان کی احتیاجات میں ہاتھ بٹانا، یعنی ایک اجتماعی انسان. شیعہ مواسات رکھنے والا شیعہ، شیعہ رابطہ رکھنے والا شیعہ، شیعہ ایک چین میں مربوط رہنے والا شیعہ، شیعہ ایک تسبیح کی طرح زندگی بسر کرنے والا انسان کا نام ہے. شیعہ انفرادی وجودوں کا نام نہیں، شیعہ ایسے لوگوں کا نام نہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متعلق نہ ہو، شیعہ ایسے لوگوں کا نام نہیں جو مسجد میں آتے ہیں مجلس میں شرکت کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں. شیعہ ان لوگوں کا نام ہے جو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہے، اور یہ ان کا ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہونا ان کو تنظیم پرووائڈ کرتا ہے. تنظیم کا فائدہ کیا ہے؟ تنظیم ایک نظم فراہم کرتا ہے اس جگہ پہ جہاں پر ولایت نہ پائی جاتی، جہاں پر ولایت کے نظام نہ پایا جاتا ہو اس جگہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رکھتی ہے، ان کی مشکلات حل کرتی ہے. لیکن ایک بات کی طرف آج توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، تنظیم مقصد نہیں ہے، تنظیم مقصد کے لیے ہوتی ہے. بس اگر تنظیم مقصد بن جائے، اگر تنظیم مقصد بن جائے تو تنظیم بت ہے کہ جس کی انسان پوجا کرتا ہے. اگر تنظیم مقصد بن جائے تو تنظیم بت ہے اور انسان مشرک ہو جاتا ہے، انسان شرک کر جاتا ہے. یعنی کیا مقصد بجانا، تنظیم مقصد کم آ جاتی ہے، یعنی تنظیم کے علاوہ باقی لوگوں کو مومن نہ سمجھا جائے، اپنی تنظیم کے علاوہ باقی لوگوں کو شیعہ نہ سمجھا جائے، اپنی تنظیم کے علاوہ باقی لوگوں کو خارج اسلام سمجھا جائے. یہ تصور اصل میں آئیڈل پرستی، بت پرستی. اسلام کے اندر تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، یعنی بت پرستی سے نکلو، شرک کو چھوڑو، اپنے اندر توحید پیدا کرو. تنظیم کو مقصد نہیں بناؤ بلکہ تنظیم کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرو. اگر وہ مقصد اس کے لیے حاصل ہو رہا ہو تو تنظیم بہترین تنظیم، لیکن اگر اس کے لیے مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو تو اس تنظیم کو بت نہ سمجھو، اس کو چھوڑو. دیکھیں آپ سر، یہاں سے کسی علاقے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی ہے وسیلہ. آپ نے وسیلے کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد اپنے مقصد پہ پہنچ گئے. جب مقصد پہ پہنچ گئے تو آپ کی گاڑی کی ضرورت ختم ہو گئی، ایسے ہی نا. کہ آپ گاڑی میں بیٹھ لیں گے. پھر جب مقصد پہنچ گئے گاڑی کی ضرورت ختم ہو گئی. اب جو گاڑی میں بیٹھا رہے اگر ایک آدمی بہت دیر تک گاڑی میں بیٹھا رہے تو کچھ ایک جگہ آپ کا دماغ چینج ہے, پریشان تو نہیں کہ کسی پریشانی میں شکار تو نہیں ہو گئی, آئیے گھر آئے آپ گھر پہنچ گئے. اسی طرح تنظیم خود ایک مقصد کے لیے, اگر وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر اس کو گاڑی کی طرح چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر مقصد حاصل نہ ہوا ہو تو اس کو گاڑی کی طرح اس مقصد کے حصول تک, اس مقصد تک جاری رکھا جائے, اس پہ بیٹھا رہے تاکہ سفر کرتا رہے. ہاں البتہ پھنساؤ کا یہ ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو جائے. آپ جس گاڑی میں بیٹھے تھے رستے میں چلتے ہوئے گاڑی خراب ہو گئی, انجن خراب ہو گیا. اب جب انجن خراب ہو گیا تو اس نے دوبارہ اس کو ریبلڈ کرنے کے چانسز کم ہو گئے. اب اس کو چھوڑ دیا جائے نئی گاڑی استعمال کی دوسری گاڑی لینے کے لیے جائیں, لیکن اگر اس کو ریپیئر کرنے کے چانسز ہوں گے تو ہم پھر دوبارہ اس کو ریپیئر کر کے پھر استعمال کرتے ہیں. تنظیم کی بھی یہی حیثیت ہے, تنظیم ہے وسیلہ, وسیلہ اگر پھر دوبارہ استعمال ہو سکتا ہو تو اس کو تعمیر کرے تاکہ پھر دوبارہ بنایا جا سکے, اس کو استعمال کیا جا سکے. لیکن اگر اس نے دوبارہ استعمال ہونے کے چانسز نہ ہو تو اس تنظیم کو چھوڑ دیا جائے کسی اور جگہ اختیار کر لیا, پھر وہ تنظیم مفید نہیں. سوال پڑھا ایک نقطہ اور آخری نقطہ کرتا ہوں. ایک نقطہ جو آپ حضرات کے خدمت درج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تنظیم میں ضروری ہے کہ سب مل کر تنظیم گزارے, اجتماعی تنظیم ہونی چاہیے, انفرادی نہیں ہونی چاہیے. معاشرے کا نظم افراد نہیں چلا سکتے, معاشرے کے نظم کو اجتماع چلاتا ہے. لہذا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو. یہ نہیں کہا ہے کہ سارے علاقے ہیں, رسے بہت زیادہ نہیں ہیں, ایک حبل اللہ ایک, حبل اللہ ایک ہے. ہم سب کو کہا گیا سارے مل کے تھامو, ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ اور مل کر تھامو. جب لوگ انفرادی شکل میں حبل اللہ کو تھامنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی سے ناکامی ہوتی ہے, لیکن اگر سب مل کر حبل اللہ کو تھامیں تو کامیابی ممکن ہے, ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں, مقصد حاصل کر سکتے ہیں. اور تزکیہ کا فائدہ کیا ہے؟ تزکیہ کا فائدہ یہ ہے انسان انفرادیت سے نکلتا ہے, ذاتیات سے نکلتا ہے, اپنی شخصیت سے نکلتا ہے, اجتماع میں زن ہوتا ہے. اجنبی اگر فرد اپنے مفادات کو بہت سنیے گا, اگر فرد اپنے مفادات کو اجتماع پر قربان کرے یہ اجتماعی انسان ہے, لیکن ایک فرد اگر اجتماعی مفادات کو اپنی ذات پر قربان کرے تو یہ ذاتی انسان ہے, یہ فردی انسان ہے, یہ انفرادی شخصیت. بس اوقات اجتماع کو ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, بعض اوقات ذات کو اجتماع کے لیے. جب تک ذات اجتماع کے لیے استعمال ہو تو جان لیں کہ یہ قربانی کا جذبہ رکھتا ہے, لیکن جب اجتماع کو ذات کی نظر کر دیا جائے تو یہی سے انسان کا رستہ اسلام سے جدا ہو جاتا ہے. آئیے کربلا میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. آج کی شب 13 کی شب 12 کا جو گزر گیا today was the day of burial for اہل بیت, آج دفن شہداء کا دن. میں دفن کے اتارنے کا رہا ہوں. عزیزان گرامی سید شہداء کی شہادت 10 محرم ہوئی, 11 کا دن بھی گزر گیا, 12 کا دن چڑھا, 3 دن تک جو لاش کربلا کی سرزمین پہ بغیر مسلم کفن کے باقی ہوئی, مسلم کربلا کی لاش بلا اطفان ہمارے سلام ہوں گے جن کو کفن کے بغیر پھر فرماتے ہیں السلام علی من دفنہ اہل القریہ، کہتے ہیں آپ کا جب کوئی اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے سارے اقربا ملتے ہیں، اعزاز آتے ہیں، رشتے دار جمع ہوتے ہیں، اگر کوئی رشتے دار دوسرے شہر میں بھی ہو تو بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب اس دنیا میں مارا جائے، اگر کوئی غریب اس دنیا سے اٹھ جائے عزاداروں، تو اس کو قریہ کے لوگ، علاقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، سارے اس غریب کو دفن کرتے ہیں، نماز سے رسول کربلا کے زمین کچھ ایسا غریب ہو گیا، کچھ اتنا غریب ہو گیا کہ بنی اسد کی خواتین بنی اسد کے مردوں سے اٹھا کو کہتی ہیں اے بنی اسد کے مردوں، کیا تم نے غیر خلقوں کی نواسا رسول کی لاش تین دن سے میدان کربلا میں پڑی ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی جا کے دفن کرو؟ ان مردوں نے، نامرد مردوں نے پہلے جواب دیا خطرہ ہے عمر ساتھ نہیں ہم پہ حملہ لگا دے، لیکن پھر خواتین نے ایک مرتبہ ان کو حیا دلوائی، ہاں اگر تم نہیں جاتے ہو دفن کرنے کے لیے تو ہم خواتین جا کر دفن کریں گے، بس اوقات خواتین مرد بن جاتی ہیں، مرد خواتین بن جاتی ہیں، عزادار جب بنی اسد کی خواتین نے جس طرح سے کہا تو بنی اسد نے فیصلہ کیا کہ سارا قبیلہ مل کے جا کے ان لاشوں کو دفن کرے، لیکن جب سارے مل کر یہاں پہنچے کربلا کی سرزمین پہ جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی تو لاشوں کی شناخت مشکل ہوئی، آپ جاننا چاہتے ہیں آخر فرزند رسول کی لاش کون سی لاش، کون سی ملاش ہے جو نواز رسول کی لاش ہے، لاش سے اس کے سر کو قلم کر دیا گیا ہے، کوئی نشانی موجود نہیں ہے، کسی کے بالوں کٹے ہوئے ہیں، کسی کے جسم کے اعضاء نہیں ہے، کیسے پہچانے کہ کون سی لاش ہے؟ عزادار جو یہ بنی اسد حیران کھڑے تھے تو ایک ہستی یہاں پر آ کر پہنچی، ایک معجزے کے طور پر امام حالت اعجاز نے کربلا پہنچے، بنی اسد سے مخاطب ہو کر کہا ہے بنی اسد ذرا ہٹ جاؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے بابا کی لاش کہاں ہے، مجھے بخوبی شناخت ہے کہ میرے بابا کی لاش کہاں ہے، امام سجاد سے پھر بولا آگے بڑھے، آئے کہا ایک مقام پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی جو پتھروں کے نیچے تھی، جو تیروں کے نیچے تھی، جس میں کئی سو زخم لگے ہوئے تھے، جس میں تیروں کے نشان تھے، اس لاش کو دیکھ کر میرے بولا نے کہا آؤ ذرا پتھر ہٹاتے ہیں، یہ میرا غریب باپ ہے، یہ میرا مظلوم باپ ہے، یہ نواز میرے بابا کو دفن کرتے ہیں، سید الشہداء کی لاش کو بنی اسد سے مل کر سید سجاد کے ساتھ اٹھایا، اٹھا کر ایک مقام پر لے کر آیا جہاں پر رسول خدا نے کہا تھا کہ اے حسین میں تیرے لیے قبر بنا کے رکھوں گا، ایک مرتبہ جب پٹی کو ہٹایا تو دیکھا رسول خدا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی قبر موجود تھی، یہاں پر فکر نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی قریبی رشتے دار قبر میں داخل نہ ہو اور قبر میں داخل ہو کر دفن نہ کرے، کرتے ہیں تو بہنیں آ کر گریا کرتی ہیں، اے جس کی بہنوں کے ہاتھ اسے پشت بند رکھو، جن کو کفا پہن دیا گیا ہو، جس پہ رونے والا کوئی باقی نہ رہ گیا۔ بنی اسد کی خواتین آئیں، آ کر انہوں نے میرے مولا کو غصہ دیا۔ جب میرے مولا کی لاش کو دفن کر چکے، دفن کرنے کے بعد بس آخری جملے کہتا ہوں عزاداروں، جب میرے مولا نے اپنے بابا کی قبر بند کر دی تو قبر بند کرنے کے بعد میرے مولا نے نام لکھنا چاہا۔ جانتے ہیں جب قبر مکمل ہو جاتی ہے تو قبر پہ کوئی نشانی چھوڑی جاتی ہے، قبر پہ میرے مولا نے ایک جملہ لکھا ہے، لکھا ہاتھا قبر حسین
اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہی رہے آج ہم۔